بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ، سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 837، سورہ اعراف آیت نمبر 144-145.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يا قال يا موسى، حق تعالى نے فرمایا اے موسى. اب کوئتور پر پہنچے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کو لینے کے لیے اور توریت کو لینے کے لیے، وہاں پر حق تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دوسری ملاقات ہے حق تعالیٰ سے. پہلی ملاقات نبوت کے ملتے وقت ہوئی تھی. حق تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی تو کوہ طور پر ہی بلا کر نبوت عطا فرمائی تھی. اس وقت بھی حق تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور گفتگو ہوئی، ہم کلامی ہوئی، وہ پہلی بار ہے. اور یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، یہاں اس وقت ان آیات میں تذکرہ ہے، وہ دوسری مرتبہ کا تذکرہ ہے. اب یہ نبوت تو مل چکی ہے، کتاب مل رہی ہے، توریت شریعت مل رہی ہے. اور جیسے آپ نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود تقاضا رکھا تھا کہ ہم کو ایک شریعت چاہیے، کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے، وہ آپ اللہ کی طرف سے لے لیجئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ ہم تم کو شریعت دیں گے، کتاب توریت عطا کریں گے، تم چلے آنا ہمارے پاس. اور یہ شرط لگائی کہ تم 30 دن تک ہمارے پاس یہاں رہو گے کوہ طور پر، اور روزے کی شرط کے ساتھ، اور صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک روزہ 30 دن تک انہوں نے مکمل روزہ رکھا بغیر افطار کے. کچھ بھی نہ کھایا ہے نہ پیا. لیکن تھوڑی سی چوک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات پر ہوئی کہ جب 30 دن مکمل ہو گئے تو بغیر حق تعالی کی اجازت کے افطار فرمایا. اب جو اللہ کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے توریت لینے کے لیے، تو تعالیٰ نے پوچھا کہ ہماری اجازت کے بغیر آپ نے روزہ کیوں کھولا؟ آپ کے منہ کے اندر جو بدبو تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ اس لائق تھی کہ اسی کی بنیاد پر آپ کو توریت دی جا رہی تھی. اب وہ بدبو ظاہر ہو گئی ہے، پھر مزید 10 دن اور روزہ رکھے. اندازہ لگائیے بدبو کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے جو روزے دار کی منہ کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے پھر حق تعالیٰ نے 10 دن اور حکم دیا کہ روزہ رکھیں اور اعتکاف کریں طور پر. 40 دن جب مکمل ہوئے ہیں تو پھر حق تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی ہے. تو جس وقت توریت عطا فرمائی ہے تو اس وقت حق تعالیٰ کی ہم کلامی ہوئی ہے، حق تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے. تو اس گفتگو کو قرآن مجید نے یہاں نقل فرمایا. قال یا موسیٰ، فرمایا حق تعالیٰ نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، بے شک میں نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے لوگوں کے اوپر، برسالاتی، اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے، وبی کلامی، اور اپنے ہم کلامی کے لیے، اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا. معلوم ہوا شریعت کسی کو اگر دی جاتی ہے، پیغمبر بنایا جاتا ہے، وہ لوگوں کی درخواست پر نہیں کی جاتی، لوگوں کے چاہنے پر نبوت نہیں ملا کرتی، یہ استعفی ہوتا ہے. استعفی کہتے ہیں چننا. براہ راست حق تعالی منتخب فرماتے ہیں کسی کو کہ ہم نبوت ان کو عطا کریں گے. یہ کسی کی اپیل کرنے سے، کسی کی فرمائش کرنے سے نبوت نہیں ملا کرتی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا, حق تعالی خوب واقف ہے کہ رسالت کس کو دی جائے, اپنی حکمت کی بنیاد پر کسی کو پیغمبری دی جاتی ہے. تو چنانچہ فرمایا ہم نے لوگوں پر آپ کو منتخب کیا ہے, سارے لوگ وہیں کے وہیں ہیں لیکن آپ کا چناؤ ہوا, آپ کا انتخاب ہوا اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اپنی ذات سے گفتگو کرنے کے لیے. فخذ ما آتیتک, جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے اس کو لے لو. وکن من الشاکرین, اور شاکرین میں سے ہو جاؤ, شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظہ, ہم نے لکھ دیا تھا ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت. اللہ نے توریت تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی تھی, کافی تختیاں تھیں جس پر توریت لکھی ہوئی تھی, اور وہی تختیاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. فرماتا ہے ہر چیز کی اس میں نصیحتیں تھیں, کیسے تم رہو گے, کیسے زندگی بسر کرو گے, جوانی کیسے گزارو گے, بڑھاپا کیسے گزارو گے, مرد کیسے رہیں گے, عورت کیا کرے گی, ساری تفصیلات موجود تھی. وتفصیلا لکل شیء, ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود تھی. فخذها بقوة, قوت سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کو تھامے رکھو, اس پر عمل پیرائی کرو, اس کے احکامات پر زندگی بسر کرو. وامر قومك, اور اپنی قوم کو بھی حکم دو. یاخذوا باحسنها, کہ اس کی اچھی باتوں کو وہ بھی اخذ کر لیں, وہ بھی پکڑ لیں. ظاہر ہے اچھی باتوں کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری باتیں اچھی ہیں, ان ساری باتوں کو وہ بھی اپنی زندگی میں لاگو کریں. سوریکم دار الفاسقین, ہم عنقریب تم کو فاسقین کا گھر دکھلائیں گے. فاسقین سے مراد یہی فرعون اور فرعون کے لوگ, ان کا گھر تم کو اٹھا کر ہم دے دیں گے, تم کو دکھائیں گے, مطلب یہ ہے. اور مراد دار الفاسقین, دار کے معنی گھر, فاسقین معنی نافرمان, نافرمانوں کا گھر تم کو ہم دکھائیں گے عنقریب, یعنی یہ گھر ان کے ہاتھ سے چھین کر تم کو دے دیں گے. اور اس سے مراد دو شہر ہیں, ایک مصر اور ایک شام سیریا. یہ مصر تو فرعون کا اپنا گھر تھا جہاں سے وہ برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, خالی کر کے جا کر ڈوب مرا سمندر میں. اور اس کے بعد اگر یہ پلٹ کر آئے ہیں, اس میں خود ایک شراک ان کا مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لوگ جب گئے ہیں تو واپس پلٹ کر مصر آئے ہیں کہ نہیں آئے. اس میں دو طرح کی رائے مفسرین کی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ لوگ پلٹ کر پھر واپس آئے ہیں مصر میں, جب مصر آئے تو پھر مصر کی حکومت اللہ نے ان کے ہاتھ میں دی, ان کے خزانے, ان کے محلات اور ان کی ساری بستی کے ذمہ دار اور اس کے اوپر قابض یہ لوگ ہو گئے. تو دار الفاسقین سے مراد مصر کی حکومت ہے یا مصر کی سرزمین ہے. اور اگر یہ پلٹ کر نہیں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے وہ لوگ گئے ہیں شام کو. اور شام میں ایک قوم رہتی تھی امالقہ نامی, بڑی ڈیل ڈول, بڑے دراز اور بڑے طاقتور لوگ, جن کا قصہ بھی آگے آئے گا کہ یہی انہی بنی اسرائیل سے ان کہا گیا تھا کہ ان سے جا کر تم جنگ کرو, جہاد کرو, لیکن یہ لوگ تیار نہیں ہوئے, اس کی تفصیلات آگے آئیں گی. تو اللہ نے اس شہر کو, امالقہ کے شہر کو یعنی شام کو اللہ نے ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا کہ عنقریب ہم تم کو وہ بستی بھی حوالے کریں گے. یا تو دار الفاسقین سے مراد مصر ہے یا دار الفاسقین سے مراد شام کی سرزمین ہے. اور دونوں زرخیز اور دونوں کی زبردست تعریف ہے قرآن اور حدیث کے اندر, جیسے ہم نے چند دنوں پہلے آپ سے عرض کیا تھا. یہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے توریت عطا فرمائی. یاد رکھیے حق تعالیٰ کی طرف سے چار کتابیں بڑی آسمانی مانی گئی ہیں اور چھوٹی کتابیں سینکڑوں کے حساب سے آئی, اس کو صحیفے کہتے ہیں. چار بڑی آسمانی کتابیں, توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار آسمانی بڑی کتابیں اور چھوٹی کتابیں سینکڑوں کے حساب سے, ان چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں. تو چار کتابوں، چاروں کتابوں کے اندر چاروں کی نوعیت الگ الگ رہی ہے. توریت یہ حق تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر، یہی تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، لکھی لکھائی تختیاں تھیں، سلیٹ تھیں، اس کو لا کر حق تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، لکھی ہوئی چیز. حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کو جو زبور عطا فرمائی گئی وہ حق تعالیٰ نے قلب پر القا فرمایا ہے، ان کے مبارک دل کے اوپر بات اترتی گئی از خود حق تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی کو انہوں نے لوگوں سے بیان کیا ہے. یہ ہے توریت کی، یہ زبور کی حقیقت، اور انجیل کی بھی یہی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر القا فرمایا، ڈالتے گئے اور دل کے اندر بات آتی گئی اور زبان سے نکلتی گئی، اور اسی کو ان کے حواریین نے نقل فرمایا. لیکن قرآن مجید کی شکل یہ سب نہیں رہی، نہ دل میں بات ڈالی گئی ہے نہ تختیاں دی گئی ہیں، بلکہ یہ قرآن تمام چیزوں میں، تمام کتابوں میں ممتاز ہے. حق تعالیٰ نے اپنی زبان سے کلام فرمایا ہے، بات کی ہے، اور اس اعتبار سے ساری کتابوں پر تفوق اور امتیاز حاصل ہے. کسی میں اللہ نے گفتگو نہیں فرمائی، حق تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنی زبان سے. یہ زبان نہیں ہے جیسے ہماری اور آپ کی ہے، اس بحث میں نہ رہیے گا کہ کیسی زبان تھی، وہ اللہ کے لائق شان زبان تھی جیسے اس کے لیے مناسب ہے، ہم نہیں جانتے ہیں اس کی کیا کیفیت تھی. اب اس زبان سے حق تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، بات کی ہے، اور یہ بات آپ سے اور ہم سے کی ہے. اس کو جبرائیل نے پڑھا، جبرائیل نے کلام کیا، جبرائیل نے لا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ نے کلام پھر فرمایا، اس کو پڑھا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا کہ آپ نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ اکرام نے تابعین اعظام کو پڑھایا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے بعد ہم اور آپ اس کو پڑھاتے رہیں گے، آگے چلاتے رہیں گے. یہ وہی سلسلہ ہے جو حق تعالیٰ سے چلا ہے، یہ کلام ہے اور وہ کتاب ہے، دونوں میں فرق ہوگا. کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور کلام جس کو زبان سے ادا کر دیا جائے، اور دونوں چیزوں میں تفوق اور امتیاز اور بڑائی کتاب کو نہیں حاصل ہوتی بلکہ کلام کو حاصل ہوتی ہے. اللہ نے کلام کیا، یہی وجہ ہے کہ جس وقت آدمی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بات چیت میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس سے پوچھ رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں پانچ آیتیں پڑھتے پڑھتے آپ اس کے پیچھے کچھ جواب دیتے ہیں، ابھی آپ نے جواب دیا. قرآن مجید کی آپ اس وقت پہلی سورت میں سورہ تبارک پڑھی آپ نے، تبارک میں آپ دیکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ اگر یہ پانی جس کو آپ استعمال کرتے ہیں روز، کہ جس کے بغیر آپ کی زندگی ناممکن ہے، یہ پانی اگر ہم زمین کے ڈیپ میں لے جائیں اور گہرائی میں لے جائیں، تم کو پانی نہ دیں، تو کون سی طاقت ہے جو تم کو پانی پہنچائے؟ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، یہ آخری آیت ہے، کون ہے جو تم کو صاف ستھرا پانی لا کر دے دے؟ ماں کے معنی پانی، معین کے معنی صاف ستھرا، کون ہے؟ آپ بولیے کون ہے؟ اللہ. تو اسی لیے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہنا سنت بھی ہے، فرض نماز میں ہو، خاص سنت نماز میں آہستہ سے اللہ رب العالمین. تو آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، حق تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں. حق تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کون ہے اگر ہم پانی کو روک دیں، آپ کو صاف ستھرا پانی پہنچانے والا کون ہے؟ تو آپ جواب دے رہے ہیں حق تعالیٰ کو، اللہ رب العالمین، وہ اللہ ہے جو ہر ہر عالم کو پالنے والا اور پالنہار ہے. یہ ہے جواب. ایسے ہی علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، دوسری آیت دوسری رکعت میں آپ نے پڑھا، کیا اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ مستحکم اور مضبوط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو آپ نے کیا جواب دیا، کیوں نہیں، بلا ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ وانا علی ذلک من الشاہدین، اس پر میں گواہی دیتا ہوں حق تعالیٰ. تو یہ کلام ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کلام میں مصروف ہے، اور یہی کلام کی حقیقت ہے کہ اگر آدمی سمجھتا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہوں، کیا جواب دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیے اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. حق تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد.